پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آج آغاز کریں گے پاکستان کی سیاست سے, جہاں پر جناب شاہد خاقان عباسی نے اپنی 143 رکنی کابینہ کا اعلان کیا جس نے حلف اٹھایا. بظاہر یہ حکومت 45 دن کے لیے قائم ہوئی ہے اور یہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ بھی واضح نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو نام لیا جا رہا ہے کہ 45 دن کے بعد وہ قومی اسمبلی کے انتخاب لڑ کر اور منتخب ہو کر وزیراعظم نواز شریف کی جگہ لیں گے, لیکن ابھی تک کوئی بات یقینی طور پر یا حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 43 رکن کابینہ بنائی گئی ہے جس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں ابھی مزید اضافہ ہوگا, کیا یہ کابینہ 2018 کے انتخابات کو پیش نظر رکھ کر تشکیل دی گئی ہے؟ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز تجزیہ کار جناب سلمان عابد صاحب ہیں اور ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب ہیں, کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. سلمان عابد صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کابینہ پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے یا 2018 کے الیکشن کو پیچھے نظر رکھ کر؟
بہت شکریہ جعفری صاحب. دیکھیے, بنیادی طور پہ تو تین باتیں ہیں کابینہ کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ یہ کابینہ شاہد خاقان عباسی کی کابینہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب کی کابینہ ہے اور انہی کے مشورے سے اور انہی کی مشاورت سے یہ بنی ہے. اور اس میں جو ڈیلے ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اتفاق رائے جو ہے وہ نواز شریف, شہباز شریف اور خاقان عباسی کے درمیان جو ہونا تھا اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا. ایک بات تو یہ ہے. تو یہ بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب ہی کی کابینہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کابینہ میں ایسے لوگوں کو لیا گیا ہے جن کے تعلقات جو ہیں جو فوج کے حوالے سے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. مشاہد اللہ ہے, خواجہ آصف صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خاص طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کو باہر نکالا گیا ہے یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک سازش ہے, ان کو اس بنیاد پہ نکالا گیا ہے. اور یہ اداروں کے ساتھ جو ہے معاملات کو جس انداز سے شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب لے کے بلنا چاہتے تھے ایک مفاہمت کے ساتھ, یہ ایک ڈفرنٹ ایجنڈا رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کیبنیٹ سے یہ بات طے ہو گئی کہ وزیر خارجہ, وزیر دفاع اور اپنا جو اپنا خاص طور پہ وزیر داخلہ, یہ تین جو اہم وزارتیں ہیں یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی ہیں جو نواز شریف کے ساتھ بہت قریب پائے جاتے ہیں اور مصلحت کی سیاست کی بجائے ان اداروں کے بارے میں ایک ذرا اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پیغام یہ بڑے واضح طور پہ دیا ہے کہ بنیادی طور پر وہ جھکے نہیں ہیں اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, بلکہ وہ اداروں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں جس میں جو مسائل ہیں وہ رہیں گے. ایک تیسری بات اس میں یہ ہے, 18ویں ترمیم کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ وزارتوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. آج جو 46 رکنی کابینہ اناؤنس کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں جو 18ویں ترمیم کے جو لاؤز تھے اس کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اگلا سال الیکشن کا ہے, تو اس میں خاص طور پہ کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مطمئن رکھا جائے, خوش رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ وزارتوں کو لے کر اس کو انتخابی ایک مہم کے طور پر دیکھا جائے. تو یہ تین چار باتیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں جو رکھی گئی ہیں, اور اس میں شہباز شریف صاحب کی اور جو چودھری نثار صاحب کی خواہش کے مطابق کابینہ نہیں بن سکی ہے. آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے وزارت داخلہ کے لیے جو ہے عبد القادر بلوچ کا اور وزیر دفاع کے لیے جنرل عبد القیوم کا نام سامنے آیا تھا, لیکن اب جب ان دونوں ناموں کو واپس پیچھے کیا گیا ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کی جو تجاویز تھی ان کو اس میں تسلیم نہیں کیا گیا, اور نواز شریف اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے باہر نکالا ہے اسی ایجنڈے کے ساتھ انہوں نے کابینہ کی تشکیل دی ہے.
ڈاکٹر توصیف احمد, جب آپ اوور آل پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کس طرح انالائز کریں گے کہ اس کابینہ کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟
دیکھیے, مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ایک خاصی مشکل صورتحال میں. پہلے تو یہ فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور وہ الیکشن لڑیں گے, مگر اب رانا ثناء اللہ نے بھی کہا اور یہ خبریں آئیں کہ شہباز شریف کا پنجاب چھوڑنا الیکشن حکمت عملی کے خلاف ہوگا اور مسلم لیگ کی گرفت کمزور ہو جائے گی. تو اب اس طرح کی خبریں بھی شائع ہوئی کہ شاید شاہد خاقان عباسی بقیہ مدت پوری کریں گے. تو اس صورتحال میں, کیونکہ شاہد خاقان عباسی کی شخصیت ایک کمزور شخصیت ہے, اگر وہ واقعی 8 مہینے انہیں گزارنے پڑے تو انہیں ضرورت ہے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے خاصے لوگوں کی, ظاہر ہے, اور ان لوگوں کی بھی جو ناراض ہیں یا جو 5 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ انہیں وزارتوں کا حصہ نہیں ملا, تو وہ بھی اس میں شامل ہوئے. دوسری بات ایک اور بھی ہے جو خاصی مطلب جس پہ مختلف حلقوں میں باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید یہ حکومت جو ہے اپنی حقیقی عمر پوری نہ کر پائے, کیونکہ معاملہ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے الیکشن کا ہے جس میں مسلم لیگ اکثریت اس میں چاہتی ہے, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر مسلم لیگ کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہو گئی تو وہ آئینی تحقیق کے ذریعے 62-63 کو ترمیم کر کے نواز شریف کی سزا کو ختم کر سکتی ہے. تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ انتخابات اس سے پہلے ہو جائیں. تو یہ جو انہوں نے کابینہ بنائی ہے, میرا خیال ہے یہ ذہن میں رکھ کے بنائی ہے کہ اگر کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے جس میں انتخابات جلدی ہوتے ہیں تو پھر ان سارے لوگوں کو شامل کیا جائے جو الیکشن میں ان کی کمپین کو لیڈ کریں گے, جو عوام تک جائیں گے اور جو بتائیں گے کہ مسلم لیگ کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے وہ لوگ تو شامل ہونے ہی تھے جو گزشتہ 4 سالوں میں محض اس بنیاد سے انہیں کابینہ سے علیحدہ ہونا پڑا کہ انہوں نے جو بیانات دیے تھے وہ فوج کو پسند نہیں تھے. تو وہ صورتحال یہ نئے چیلنج کے لیے جا رہی ہے, اور یہ عام خیال یہ ہے اور خاصی حد تک اس میں تصدیق بھی ہوتی ہے کہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے مقررہ وقت پہ تک حکومت چلانا. تو ایک نئی صورتحال پہ جا رہی ہے, اور یہ جو مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان جو میڈیا وار چل رہی ہے جس میں ایک خاتون کا معاملہ آ گیا, اب اور باتیں آئیں گی, وہ سب اسی طرف جا رہی ہیں کہ یہ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. سب کو یقین ہے کہ جلدی انتخابات ہوں گے, تو انتخابی مہم بہت جلدی شروع ہو گئی ہے اور بہت نچلی سطح پہ ہو رہی ہے. تو اس کے اندر یہ سارے وزیر جو ہیں انہیں رکھا اس لیے گیا ہے کہ وہ جائیں اور مسلم لیگ کے لیے موبلائزیشن کریں اور چیلنج بتائیں لوگوں.
ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دونوں صاحبان. ہمیں جوائن کیا ہے جناب کامران مرتضیٰ صاحب نے, جو کہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں, قانونی اور آئینی ماہر ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, آج جو سعد رفیق صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کا, اس کے خلاف اپیل کریں گے ریویو, یہ بتائیے کہ کیا امکانات ہیں اور یہ اپیل کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ کیا اسی بینچ کے سامنے جائیں گے یا فل سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے؟
ایک تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں ہم کہ اس میں اپیل تو ہے نہیں ہے, صرف ریویو کا
ریویو ہے. جی
ٹھیک ہے, ریویو سیم بینچ کے پاس ہوتا ہے اور اس میں وکیل بھی جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں, انلیس کہ کوئی ایسی ایونچولیٹی ہو جائے. تو میٹر جو ہے انہی نے سننا ہے اور انہی سے سننا ہے جن سے جنہوں نے پہلے کیس جو ہے آرگیو کیا ہے. ایک تو یہ سیٹل کرنے, باقی پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے پرٹین کرتا ہے ڈسکوالیفکیشن سے, آرٹیکل 62(1)(f) سے. دوسرا حصہ جو ہے وہ کرمنلٹی سے پرٹین کرتا ہے, جس میں جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جی میٹر جائے نیب کے پاس اور نیب جو ہے اس کو دیکھے اور پھر 6 ویکس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس بھجوا دے. یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا ججمنٹ کا. اور تیسرا پارٹ یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم مانیٹرنگ کریں گے اور سپرویژن کریں گے. تو 3 حصوں میں سے 2 حصوں پہ جو ہے نا وہ بار بھی ڈیوائڈیڈ ہے. اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. ایک درمیان والی جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ کرمنلٹی والی, کہ کرمنل سائٹ پہ جانے کی, اس پہ کسی کا کوئی اعتراض شاید نہیں ہے, ماس وائے اس فیملی کے جن کو وہ کرمنل سائٹ پہ بھجوا دیا گیا ہے. باقی بار میں ڈویژن آ گئی ہے, وہ کہ جس گراؤنڈ کے اوپر 62(1)(f) پہ, جس گراؤنڈ پہ ان کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور وہ بھی پرپچوئل ہے, لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن ہے, تو وہ اس میں خاصا ڈسپیوٹ ہے. اور دوسرا ڈسپیوٹ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جج جب اسی میٹر کو سنتے ہیں پھر اس کو, پھر جب معاملہ کسی چھوٹی عدالت میں چلا جائے تو اس کو سپروائز کیسے کریں گے؟ اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب معاملہ ریویو کے پاس جاتا ہے تو ریویو ایسی اپیل کی طرح چونکہ نہیں ہوتی, وہی ججز سنتے ہیں, تو کیس جو ہے نا وہ یہ پرمیزیبل نہیں ہوتا کہ کیس کو ری آرگیو کیا جائے. صرف جو ہے نا وہ لا پوائنٹ پہ اور بڑا جو ہے نا اس کا وہ اسکوپ جو ہے لمیٹڈ ہوتا ہے ریویو کا, اور نارملی جو ہے وہ ریویو کرتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اس میں جو ہے نا, حالانکہ اس پہ خاصی ڈویژن ہے 2 حصوں پہ جس طرح سے میں نے بتایا.
اچھا, تو یہ جو ریویو ہے یہ لاسٹ آپشن ہے ان کے پاس,
اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے انلیس کہ جو ہے نا پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون کو امینڈ کر دے, کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دے اور اس میں کوئی رائٹ آف اپیل جو ہے نا کوئی ہنگامی بنیاد پہ وہ بڑھا دے تو ممکن ہوگا. یا ایک بات اور کی ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے پاس ججمنٹ کو انفیکٹو کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے, مگر وہ کانسٹیٹیوشن جب امینڈ اگر کرنے کا اختیار ہے تو وہ 2/3 میجارٹی سے, تو وہ اس وقت کیونکہ نواز لیگ کے پاس جو ہے وہ 2/3 میجارٹی نہیں ہے تو یہ ان کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کا بھی فی الوقت آپشن نہیں ہے. تو اب ماس وائز کے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے یا کوئی اور جماعتیں جو ہے نا وہ کوآپریٹ کریں.
اچھا, صدر کے پاس بھی پارٹنر کرنے کا اختیار نہیں ہے؟
اس کو آپ سزا بھی نہ سمجھیے, یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. اس میں صرف یہ ڈیکلریشن اس کو سمجھ لیجیے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ ڈیکلریشن دے دیا جائے کہ وہ آنےسٹ نہیں ہے, وہ ڈس آنےسٹ ہے, تو یہ ڈیکلریشن ہے, یہ کوئی سزا نہیں ہے مگر یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے.
اور صدر کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے؟
صدر کا اس میں کوئی اختیار نہیں.
بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا. سلمان عابد صاحب, یہ جو کچھ صورتحال بتائی ہے ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے, اس کے پیش نظر آپ مستقبل کا سیاست کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے, مجھے تو لگ ہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی مہاجرائی پیدا ہوگی. ایک مہاجرائی تو وہ ہے جو اس وقت تحریک انصاف کے درمیان اور آپ کو جو ہے پی ایم ایل این کے درمیان نظر آ رہی ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی مشکلات, جیسے ڈاکٹر توصیف کہہ رہے تھے کہ وہ بڑھ جائیں گی, اور یہ جو مسلم لیگ جو آپ کو ابھی اس وقت کافی انٹیکٹ نظر آتی ہے, آنے والے دنوں میں اس میں چودھری نثار شہباز شریف صاحب کا جو رول ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا, کیونکہ اگلے چند دنوں میں جو اطلاعات ہے کہ شہباز شریف پارٹی کی صدارت سنبھالنے والے ہیں اور جو رہبر کے طور پر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے, کیونکہ اب یہ بھی ایک اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے پٹیشن کہ جناب کے جو ڈسکوالیفیکیشن کے بعد نواز شریف صاحب کس طرح سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں. سو میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ میں اس وقت دو گروپس ہیں, ایک سمجھتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرنی چاہیے اور کسی قسم کی مہاجرائی کرنے سے گریز کرنا چاہیے, جبکہ دوسرا گروپ جو ہے جس میں نواز شریف صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا ایک سخت موقف کے ساتھ آنا پڑے گا. اور تیسری بات یہ لگ رہی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے, جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں کافی نیب کے جو معاملات ہیں اس میں کافی بدمزگی پیدا ہوگی, اور یہ صرف ایک جماعت تک محدود نہیں رہے گی, کئی جماعتوں کے لوگ اس میں اعتاب میں آنے والے ہیں اور کئی لوگ جو ہے احتساب کے حوالے سے خاص طور پہ نیب کی زد میں آئیں گے اور اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ شامل ہیں. سو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے معاملات میں کافی تلخی پیدا ہوگی, اور یہ جو ڈاکٹر توصیف نے کہا ہے میں اس سے کافی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پوری ٹنیور ہے اس کو کمپلیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگرچہ اب وہ شہباز شریف والا معاملہ تو نہیں رہا, اور سنا یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اب وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں رہے, وہ پنجاب میں رہیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے یہ کافی معاملات میں پولیٹیکل تلخی ہوگی, اور آپ نے دیکھا کہ ایک تقسیم بڑی گہری ہو گئی ہے پاکستانی سوسائٹی میں, وہ لائرز کمیونٹی میں بھی ہے, وہ پولیٹیکل کلاس میں بھی ہے, وہ میڈیا میں بھی ہے, تو ہر بندے نے اپنی ایک پہلے سے پوزیشن لی ہوئی ہے اور وہ کسی دلیل کی بجائے کسی لیگل پوائنٹس کی بجائے اپنی اپنی دلیل کا سہارا لے کے جو ہے نا پولیٹیکل سکورنگ کے اندر اس میں انوالو ہے, جس سے پولرائزیشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بڑھ جائے گی, تو اس سے پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس وقت وہ کافی ڈسکریڈٹ ہوگا. اور جب یہ اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں چلیں گی, ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ ایسے اسکینڈلس بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں پی ایم ایل ایم کے لوگ بھی انوالو ہیں خواتین کے حوالے سے, تو کافی ہم دیکھیں گے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ بڑھے گی.
ڈاکٹر توصیف, ایک آخری بات, کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں شائستگی کا فقدان آپ کو نظر آئے گا؟
دیکھیے, ایک تو شائستگی کا فقدان کم ہوتا جائے گا, دوسرے ایک اور اہم چیلنج ہے. ایک تو بڑی سیدھی سلمان نے بھی کہا, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آئین پہ عمل ہو, یہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے, عبوری حکومت بن جائے, مگر یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ نہیں ہوگا. اور اس پہ بہت زیادہ میرا خیال ہے میڈیا پہ بھی بات آئی ہے کہ پاکستان کی فوج میرا خیال ہے اس طرح نہیں چاہتی جس طرح کا پاکستان کا آئین اس طرح موجود ہے, شاید اس میں ترمیم کی بات ہو, اس میں جو 58(2) بھی جو نکال دی گئی ہے صدر کا اختیار ہے اس کی بحالی کی بھی بات کسی طرح ہو سکتی ہے. صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بھی چیلنجز ہیں کہ اس کو کسی طور پہ کم کیا جائے. تو یوں اور اس کا ذکر بھی بار بار ہو رہا ہے صدارتی نظام کا, کہ صدارتی نظام اس ملک میں لایا جائے اور وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ چیلنج نظر آ رہے ہیں اور ان کا ذکر ہو رہا ہے ان قوتوں کی طرف سے ہوتا ہے جو فیصلہ کن فیصلوں میں کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی کرتی بھی نظر آتی ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے اس وقت, ایک تو کہ یہ جمہوری نظام کس صورت میں برقرار رہے گا. زیادہ اگرچہ کہ ملک کی بہتری تو اسی میں ہے کہ 1973 کا آئین نافذ رہے اور یہ پروسیس چلتا رہے, مگر ممکن ہے کہ جن قوتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرانے میں, وہ آئین کی تبدیلی کی بات کریں تو وہ معاملہ بہت حد تک خطرناک ہو.
بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف صاحب, سلمان عابد صاحب آپ کا, اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری مسلم لیگ نون کے جناب رانا افضل صاحب. رانا افضل صاحب, قبل اس کے کہ میں عائشہ گلالی کے معاملے کی طرف جاؤں جس کے لیے قومی اسمبلی نے کمیٹی بنائی ہے, ایک سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جی اتنی بڑی کابینہ بنائی گئی ہے 43 ارکان پر مشتمل, اور بعض مبصرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے کابینہ اتنی بڑی بنائی گئی ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ابلائج کیا گیا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں یہ تو رائے ہے, اور لیکن میں اس کا جواب صرف یہی پیش کروں گا کہ جتنی سلاٹس قانون میں آئین میں پرووائڈڈ ہیں, جتنی منسٹریز ہیں ان کے اندر ہر منسٹری کے اندر ایک فیڈرل منسٹر اور ایک منسٹر آف اسٹیٹ کی پروویژن ہے, اسی طرح سے اس منسٹری کے ایک پارلیمانی سیکرٹری کی پروویژن ہے, تو وہ پروویژن جو ہے وہ اگر وہ سیٹ جو ہے فلی آپ آکوپائی کرتے ہیں تو آپ کی منسٹر کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے, اور یہی شکایت رہی ہے ہمارے منسٹرز کو کہ جو منسٹر اور کم ہوتے ہیں تو پھر بیوروکریسی جو ہے وہ پر سارا برڈن شفٹ ہو جاتا ہے اور پبلک ریپرزینٹیٹیوز کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے, تو یہ ایک بیلنس ہے میں سمجھتا ہوں. میں ایز اے پارلیمنٹیرین سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, اور جو سلاٹس خالی تھیں وہ بہت سارے ہمارے ایم این ایز سوچتے تھے کہ وہ کیوں نہیں فل ہو رہی, کیونکہ ان کی بھی اس میں پروگریشن ہے, ان کی بھی ٹریننگ ہے اور ان کو بھی ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ لیکن میاں صاحب آشیف صاحب کا کافی شروع سے یہ کہ ہم اخراجات کو کم کریں, ہمارے کرنٹ ایکسپینسز کم ہوں, لیکن اینڈ آف دی ڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند منسٹر سے جو آپ سیونگ کرتے ہیں وہ کوئی اتنی بڑی سیونگ نہیں ہوتی, اور ایفیشنسی اگر آپ کی بہتر ہو جائے تو اس میں فائدہ زیادہ ہو.
صحیح. اب آتے ہیں ہم عائشہ گلالی کے الزامات کی تحقیقات کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت شوکت یوسف صحیح صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے قومی اسمبلی میں تجویز پیش کی ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے.
میری آپ سے گزارش یہ ہے ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں جو ان کیمرہ ہو, ان کیمرہ پبلک نہ ہو, یہ ہاؤس کا معاملہ ہے, ہاؤس میں ہی حل ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم جنہوں نے الزام لگایا ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن جن پر الزام لگا ان کا بھی احترام کرتے ہیں, اور ان کا حق ہے کہ وہ دفاع کر سکیں ان الزامات کا, یہ میں ان کے حق کا دفاع کرنا چاہتا ہوں.
اور قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے رکن جناب شفقت محمود صاحب نے اس لاجک کو تسلیم نہیں کیا.
ہم ہر تحقیق کو کے لیے تیار نہیں, بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے, لیکن ایک ایسی کمیٹی سے جو ہمارے سیاسی حریفوں کی کمیٹی ہوگی جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھائے, کیا وہ فیئرلی کر سکے گی؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کا رول ٹھیک نہیں ہے. یہ کمیٹی ہمارے ایک غیر جانب دار طریقے سے فیئر طریقے سے آرگومنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکے.
رانا افضل صاحب, پی ٹی آئی کا خیال یہ کہ یہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کمیٹی بنائی جا رہی ہے, حالانکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس پر کمیٹی بنائی جائے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی کا کیا موقف اس بارے میں؟
دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے, اور یہ سیریس صرف عمران خان یا عائشہ گلالی کے لیے نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے, کیونکہ ہمارے ایک ماحول کی بات ہو رہی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر کلچر کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ہم سب افیکٹڈ ہیں. جہاں تک شفقت محمود صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ ہمارے مخالفین کی کمیٹی ہے, تو شفقت محمود صاحب تو بیسوں کم از کم 20-25 کمیٹیز ہیں مختلف منسٹریز کی, اس کے اندر یہ سارے مخالفین بیٹھ کے بالکل ایک نان پارٹیزن طریقے کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں, لیجسلیشن کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں, جہاں اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں, اپنے اپنی رائے دیتے ہیں, اور پاکستان کے لیے قانون سازی ہوتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کوئی اسپیشل ہوگی جس کے اندر ہم مخالفت کریں گے اور سائڈ لیں گے, تو پھر وہ حل بتا دینا کہ کس قسم کی کمیٹی ہو, آپ جوڈیشل کمیٹی چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے, آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ممبر جو اس کمیٹی کے ہوں وہ سینئر ہوں, سینئر پارلیمنٹیرین ہوں, اس قسم کی آپ ریکوائرمنٹ دے دیں, اس میں خواتین ہوں, اس میں مرد ہوں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ لوگ جو ہیں وہ انصاف نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین کی ہے انہوں نے اپنے کولیگز کی. جب ہم نان کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی پارٹیوں کے جھنڈے اتار کے بیٹھتے ہیں, ہم وہاں پہ ایز پارلیمنٹیرین بیٹھتے ہیں اور پارلیمنٹ کی توقیر اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں.
اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے آپ کہ اس کمیٹی کی جو سفارشات ہوں گی وہ بائنڈنگ ہوں گی؟
دیکھیں وہ ریکمینڈیشن ہوتی ہے, جو کمیٹیز جتنی بھی کام کرتی ہیں وہ اپنی ایک ریکمینڈیشن دیتی ہیں, اس کے بعد وہ اسپیکر کے پاس چلی جاتی ہیں. اب یہ کیونکہ ایک ڈسپلن کا کیس ہے, اس کے اندر اسپیکر کی کیا پاورز ہیں میں اس وقت تو نہیں آپ سے کہہ سکتا, لیکن وہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک حتمی فیصلہ ہوگا کہ یہ فائنڈنگ ہے, یہ گناہگار ہے, یہ نہیں ہے. اور یہی یہ کہہ رہے تھے میاں نواز شریف سے بھی کہ آپ اپنا معاملہ پارلیمنٹ کے اندر سالو کریں, آپ عدالت میں نہ جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ معاملہ بھی پارلیمنٹ میں سالو کر سکتے ہیں.
جی بہت شکریہ رانا افضل صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے, یہ رانا افضل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بالکل غیر جانبدار کمیٹی ہوگی, کمیٹی کے ارکان کے اوپر آپ کمپرومائز نہ کریں, اپنے سجیشن دیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں یہ تو خیر میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی ہیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کے اندر اور بھی قریب ہیں, تو یہ ساری جو پارٹیاں ہیں اس کے باوجود کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے, تو یہ جاری رہنے کا مسئلہ جو ہے ان کو اچھا نہیں لگ رہا, تو اب یہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو. اب جو کمیٹی بن رہی ہے ظاہر اس میں کون ہوں گے, اس میں جے یو آئی کے لوگ ہوں گے, اس میں مسلم نون کے لوگ ہوں گے, اور اس میں ساری اپوزیشن کے ایک آدھا کہیں ہمارا لے لیں گے, تو جو ورڈک یہ دینا چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کو یعنی کردار کشی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسی جس لڑکی نے یہ الزامات لگائے کم از کم اس کو الزامات کے ثبوت دینے چاہیے نا. یہ تو بات نہیں کہ جی 2018 میں مجھے بلیک بیری سے میسج آیا تو آپ بلیک بیری یوز کرتی تھی, اس نے کہا نہیں میں تو یوز نہیں کرتی ہوں, تو پھر اب آپ کو میسج کیسے آ گیا بلیک بیری سے؟ کوئی یہ پوچھے تو صحیح نا کہ اس سے جو نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے استعمال نہیں کیا, جو الزامات اس نے لگائے انتہائی گھٹیا الزامات, انتہائی بیہودہ الزامات. کیا آپ کہتی ہیں کہ 2013 میں میسج آیا, میں اس سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے شرم آ رہی تھی, تو جب 2013 میں آپ کو آیا آپ کو شرم آ رہی تھی تو 2017 میں آپ کی شرم ختم ہو گئی, آپ نے پورے میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو بے عزت کیا, تو یہ ایک لیڈر نے آپ کو اتنی عزت دی, آپ کو ایم این اے بنا دیا, آپ اس سے زیادہ اور کیا عزت ہے کہ کہتے ہیں جی خواتین کی عزت نہیں ہوتی ہے؟ تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. میں پہلے سب سے پہلے تو میں اسی پارلیمان سے مطالبہ کروں گا کہ جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوتی ہے آپ نے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے آپ اس میں آپ اسی اجلاس کیوں نہیں بلاتے ہیں, ایک مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دھاندلی ختم ہو, کرپشن ختم ہو؟ آپ کو یہ کیس یاد آ گیا بڑا اور جی اس کو خطرہ, اس کی جان کو کہتے میری جان کو خطرہ, یہ باہر جانا چاہتی ہے, سارا ڈرامہ کیا ہے اس نے اپنے خاندان کے ساتھ, یہ باہر جانا چاہتی ہے, اس لیے اس نے پورا یہ ڈرامہ رکھا ہے کہ جب میری جان کو خطرہ ہے, تو یہ پورا اس پلاننگ کے ساتھ آئی ہے. اور جو نون لیگ کا ایجنڈا تھا وہ اس نے لا کے میڈیا کے سامنے دیا, اس کی اپنی ساری باتیں اپنی نہیں ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی عزت نہیں ہوتی ہے خواتین کی, وہاں پہ خطرہ ہوتا ہے جی خواتین کو, تو دوسری طرف فوراً کہتی ہے جی کرپشن ہو رہی ہے, کے پی کے اندر یہ ہو رہا ہے, پرویز خٹک صاحب یہ کر رہے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا پورا ایجنڈا جو ہے یہ نون لیگ کا ایجنڈا جو اس کو ملا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن اس سے اچھا نہیں کیا جائے.
کیا کہتے ہیں رانا افضل صاحب آپ اس بارے میں؟
دیکھیں یہ تو وہی اسٹوری جو ٹاک شوز کے اوپر یہ اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, ہم اس کے اندر کوئی سائڈ لینے کی کوشش نہیں کر رہے, خواتین کی امپاورمنٹ اور پبلک پلیس میں کام کرنے سے متعلق یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا ایک سولوشن ہے. اگر ان کو وہ کمیٹی پسند نہیں ہے تو اس کا حل پیش کریں کہ آپ اپنا فورینسک کے لیے, فورینسک ٹیسٹنگ کے لیے اپنا بلو ویل ٹیلی فون بھی نہیں دینا چاہ رہے,
اور یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو اس سے تو اور زیادہ شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں کہ یہ پکڑے گئے ہیں, یہ گناہگار ہیں, اور اس پہ الزام لگانا یہ کہنا کہ اس کا پرپز ہے نون لیگ نے خرید دیا, یہ تو سولوشن نہیں ہے. سولوشن تو یہ ہے کہ آپ اپنا بلیک بیری دیں, یا آپ کمیٹی دیں, یا آپ کو فوراً بتائیں کہ یہاں آپ اپنی تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہیں.
اچھا لاسٹ
خیال ہے کہ فورم ایکسپٹ کر دیں گے لوگ, اگر پارلیمنٹری کمیٹی ان کے لیے بیسٹ فورم ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹری کی کمیٹی ہے, کل ہمارے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, پھر ہم پارلیمنٹری کمیٹی میں جائیں گے جس میں یہ لوگ بیٹھے ہوں گے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے سب پارلیمنٹ کے لیے, یا پھر یہ اگر نہیں قبول تو کوئی اور طریقہ بتا دیں.
لاسٹ کمنٹ شوکت یوسفزئی صاحب, 30 سیکنڈ.
دیکھیے عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے, اور اس کے بلیک بیری سے اس چیز کے لیے کیوں استعمال ہو بھائی, جو آپ کو میسج آئے وہ کیوں نہیں بتاتی آپ, ثبوت تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا, آپ الزام لگا رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہ اگر آپ کو اتنا یہ کیس یاد آ رہا ہے خواتین کی, آپ کو اتنی عزت کا خیال ہے, تو دلشاد بیگم کون تھی اور یہ طاہرہ سید کون تھی, یہ کس نے ان کے خاندان تباہ کیے, یہ نواز شریف نے تباہ کیے, اور جو شہباز شریف نے شادیاں کی, جن لوگوں کی شادیاں برباد کر کے رکھ دی, لوگوں کی جو شادی شدہ خواتین تھی ان کے ساتھ شادیاں کس نے کی ہے, شہباز شریف نے نہیں کی ہے. تو اس پہ اگر آپ اس پہ آنا چاہتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں, پھر ایک ایک چیز سے میں آپ کو بتاؤں.
دیکھ رہے جیسے انہوں نے کمیٹی بنائی, آپ بھی کمیٹی بنا سکتے ہیں, آپ مطالبہ کر سکتے ہیں قومی اسمبلی میں, جمہوری طریقہ
قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے اس طرح کے کریں. قومی اسمبلی کو چاہیے کہ پہلے جو ایشوز ہے وہ حل کرے. یہ جو دھاندلی کا ایشو ہے کیوں نہیں حل کر رہی ہے قومی اسمبلی,
چلے
کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے ریفارم لا رہی ہے یہ کمیٹی.
بہت شکریہ,
یہ تو ناکام ہو چکی ہے, اس میں تو کوئی ہمیں سے کوئی توقع نہیں ہے اس پارلیمان سے.
بہت بہت شکریہ رانا افضل صاحب آپ کا, اور جناب شوکت یوسف زئی صاحب آپ دونوں صاحبان کا. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد اگلے موضوع کی جانب جائیں گے. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سخت ٹیلی فون لائن پر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم. اب ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے ایک سرکاری فوجی وفد کے حوالے سے جو پاکستان آیا تھا. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جس کے بعد بریگیڈیئر سعد نذیر سے گفتگو کریں گے.
پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے درمیان جمعے کو پشاور میں ہونے والی ایک اہم ملاقات میں دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے خاتمے کی اپنی اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جاری بیان کے مطابق 7 رکنی اعلیٰ سطحی افغان فوجی وفد نے لیفٹیننٹ جنرل محمد زمان وزیری کی قیادت میں پشاور میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ سے ملاقات کی. ISPR کے مطابق اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز اور صوبے خیبر پختونخوا کی فرنٹیئر کانسٹیبلری کے سربراہ نے بھی شرکت کی. بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے فوجی حکام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امن و استحکام کا حصول مربوط باہمی کوششوں اور مزید تعاون کے ذریعے ہی ممکن ہے.
جی بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, کیا کہیں گے آپ, اس وقت کی اہمیت کیا ہے, بہت اختصار کے ساتھ بتائیے گا.
وقت میں جبکہ پاکستان میں سیاسی طور پر تھوڑا سا غیر استحکام تھا, اور ہم پاکستان جو ہے ایک انٹرنل ٹرانزیشن سے گزر رہا تھا, لیکن ساتھ ساتھ تو ڈپلومیسی جو تھی وہ جزیوں میں ہو رہی تھی, اور جنرل قمر باجوہ کے ساتھ تو افغانستان کے سفیر راکھل وال صاحب آئے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ میرے لیے جو دونوں ملکوں کے تعلقات تھے اس کے بارے میں, اور پھر اور جو فوجی تعاون ہے اس کے بارے میں بات ہوئی, اور یہ جو وقت آیا ہوا ہے جو کہ جو سوویت کور ہے افغانستان کا, اس کے کمانڈر اور اس کے ساتھ خود کا ڈی جی مو جو آپریشن کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی ساتھ آئے, اور ساتھ اور بھی ممبر تھے, اور اسی طرح جو پاکستان کا کاؤنٹر پارٹ ہے جنرل نذیر بٹ جو کہ پشاور کور کمانڈر, اور وہاں پر جو چترال سے رہ کر سعود وزیرستان تک کے علاقے کو دیکھتا ہے, تو میرے خیال میں یہ دونوں کا جو معلومات کا تبادلہ ہے, پھر دوسرے کو فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے ملاقات کرنا ہے, اور پھر جو ایک دوسرے کے ریزرویشنز ہیں, اور اس کے علاوہ جو جوائنٹ اسٹریٹجی ہے, اور پھر جو معلومات کا تبادلہ ہے, پھر کوآپریشن ہے, اور پھر بارڈر مینجمنٹ ہے, اور بارڈر کو پھر دونوں طرف سے یہ ایک ضرورت دی تھی, اور انہوں نے بھی یہ سامنے اس بات کو سامنے آیا, اور پاکستان نے بھی کہ ہم نے آپس میں بارڈر کو سیف بنانا ہے.
اچھا,
اگر ایک اس نقطے پر دونوں متفق ہیں تو پھر سیف بنانے کے لیے, اس کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ ہمکاری کرنی پڑے گی, کاروائی کرنی پڑے گی.
اچھا,
ان کاروائیوں میں دونوں کا اتحاد, دونوں کا ایک دوسرے پر
اتفاق ضروری ہے. اچھا, ایک بات مجھے یہ بتائیے بریگیڈ صاحب, نظر اسی حوالے سے جو آپ نے بتائی سیفٹی کی, کہ جنوبی وزیرستان میں حکام نے یہ بتایا کہ افغانستان کے ساتھ اہم سرحدی گزرگاہ انگور اڈا کے دونوں جانب سرحد پر باڑ لگا دی گئی ہے. 4 کلومیٹر علاقے کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اس سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور دیگر قبائلی علاقوں میں بھی اسی قسم کا کام جاری رہے گا. 2019 تک یہ منصوبہ مکمل ہونا ہے. پہلے افغانستان اس پر آبجیکشن کرتا تھا, اب اس نے خاموشی اختیار کی ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف اسٹریٹجی ہے کہ خاص طور پر دہشت گردوں کے آمد و رفت کو روکنے کے لیے افغانستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بہتر کاروائی ہوگی؟
دیکھ لو, جب وہ بلیم گیم ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ اپنے بارڈر کو سیل کرے, اور سیل اس طرح نہ کرے کہ وہ عوام کے یا ٹریڈ کا یا باقی لوگوں کا آنا جانا یا مریض کا یا اسٹوڈنٹ کا آنا جانا بند کر دے, بلکہ آپ نے ان راستوں کو بند کرنا ہے جہاں سے دہشت گرد آنا جانا ان کا ہوتا ہے, جو غیر معروف راستے ہوتے ہیں, غیر روایتی راستے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے اگر غیر روایتی راستے بند کر دیتے ہیں اور روایتی راستے جس طریقے سے انہوں نے خرلاچی کو اسکرم ایجنسی میں کھولا, اس کے علاوہ غلام خان کو بھی کھولا, اس کے علاوہ انگور اڈے کو بھی کھولا, اس کے علاوہ تورخم اور باقی جگہوں پر بھی اب درب جو ہے وہ جاری ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹھیک آدمی ہے جس کے ساتھ سفر کے دستاویزات ہیں وہ تو اس رستے سے آئے گا, اور جو دہشت گرد ہوگا یا جس کے ارادے یا ایکسٹریمسٹ ہوگا یا جس کے ارادے دہشت گردی ہو رہے ہیں وہ غیر معروف رستے سے آئے گا, خواہ وہ اسمگلر ہو, خواہ وہ ڈرگ ٹریفکر ہو, یا خواہ وہ دہشت گرد ہو. تو ظاہر ہے اس لحاظ سے میرے خیال میں کہ یہ غیر معروف راستوں کو, مشکل راستوں کو بند کرانا اس لیے ہے تاکہ نہ افغانستان یہ گلا کرے کہ ادھر سے کوئی جا رہا ہے اور نہ ہم یہ گلا کرے کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے.
ایک بات اور,
مینجمنٹ بہتر ہو جائے گی.
اچھا, ایک بات اور یہ کہ امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قائم مقام امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوب و وسطی ایشیا اور قائم مقام خصوصی ایلچی برائے افغانستان و پاکستان ایلس ویلز نے 3 سے 4 اگست کے دوران اپنے دورے اسلام آباد میں پاکستان کے اعلیٰ سیاسی اور عسکری عہدیداروں سے ملاقات کی, اور انہوں نے جنوبی ایشیا سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی پر نظر ثانی کے جاری عمل کا ذکر کرتے ہوئے سلامتی, تجارت اور افغانستان میں استحکام و سلامتی سمیت مختلف شعبوں اور باہمی مفادات میں تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ دورہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا؟
طور پر کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ جو نئے پالیسی بنا رہے تو انہوں نے جو گراؤنڈ پر اور اس میں جوائنٹ چیف جو ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل سینٹرل ہے, سامنے لینا, اس کے ساتھ بات چیت کرنا اور افغانستان کے بارے میں جو پاکستان سہولت کار کا کردار ادا کر سکتا ہے یا اس کے علاوہ امن کا جو راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں یا افغانستان میں استحکام لانا ہے, تو میرے خیال میں پاکستان کا کردار کافی قدیدی ہے. ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بھی اور افغانستان بھی دونوں اقوام متحدہ کے ممبر ہیں, دونوں ریکگنائز ہے, دونوں کے پاس سفارتکاری ہے اور دونوں نیشن سٹیٹس ہیں, تو دونوں سٹیٹس کو اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں, ہمکاری میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک راستے میں ڈائیلاگ کا راستہ تلاش کیا جائے اور ایک دوسرے پر اعتماد بڑھایا جائے تو میرے خیال میں پھر افغانستان میں جو دہشت گردی ہے یا پاکستان میں ہے اس کے خلاف پھر ایک ایسی حکمت عملی, ایسی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے جس میں سب ممالک کا فائدہ اور جہاں پر امن کے خطے میں قائم ہو سکتا ہے.
اچھا,
میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ جو پیش رفت ہے پالیسی مطلب ہے کہ اشکارا کرنے سے پہلے یہ ایک اچھا عمل ہے, اور میرے خیال میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کا ٹھیک ہونا, ایک دوسرے پر اعتماد کا ماحول ہونا اور امن کے رستے پر آگے جانا, یہ دونوں ملکوں کے امن کے لیے, عوام کے لیے, ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی سینٹرل نقطہ ہے ان سارے معاملات کا.
اچھا آپ چلتے ہیں کچھ انڈیا اور پاکستان کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت ہندوستان سے ٹیلی فون لائن پر میجر جنرل اسفر قبرین صاحب موجود ہیں. بھارت کے وزیر دفاع نے ایک بیان دیا ہے, اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے. ہمارے ساتھی سہیل انجم کی دہلی سے, اس کو سنتے ہیں پھر ڈسکشن کرتے ہیں.
وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ مثال بھارت اور پاکستان کے مابین واقع لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی اور در اندازی کی کوششیں سب سے زیادہ ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے سرحد پار ہلاکتیں بھی بڑھی ہیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں در اندازوں کو داخل کرنے کی اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. لوک سبھا میں سوالوں کے جواب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ امسال یکم اگست تک پاکستانی فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کے 285 واقعات پیش آئے, جبکہ 2016 میں پورے سال ان واقعات کی تعداد 228 رہی. انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ سال سیز فائر کی خلاف ورزی کی وجہ سے 8 فوجی جوان ہلاک ہوئے تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 2017 میں اب تک کتنے جوان ہلاک ہو چکے ہیں. وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل بارڈر پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے 221 واقعات ہوئے ہیں. 20 جولائی کو پاکستان نے بھارت پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے, جس میں 2 سویلین ہلاک ہوئے تھے, بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کیا تھا. پاکستان کا کہنا ہے کہ تحمل برتنے کی اپیل کے باوجود بھارت سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کرتا آیا ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ بھارتی افواج نے 20 جولائی تک ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر 594 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی.
جنرل افسر کریم صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے ہیں خلاف ورزیوں کا, یہ کوئی میکانزم ایسا ہے کہ یہ تصدیق ہو کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہمارا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ پاکستانی جب کے ٹیررسٹ کو اندر بھیجتے ہیں تو یہ ٹیررسٹ کے جتنے یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں موسٹ آف دی سیز فائر وائلیشن فرام پاکستان. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا انٹرسٹ نہیں ہے سیز فائر وائلیشن کرنے کا, کیونکہ پھر بات بڑھتی ہے انٹرنیشنل ایرینا میں, جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے, اور پاکستان جو ہے اس کو سامنے لانا چاہتا ہے کہ بھارت کے کشمیر میں بہت سخت گڑبڑ چل رہی ہے. تو یہ دو باتیں اگر آپ ملائیں تو یہ سمجھ سمجھنے میں نہیں آتا کہ بھارت کیوں کرے گا. لیکن ریٹیلیشن کے جو آرڈر ہیں وہ سخت ہیں, تو اگر پاکستان ایک فائر کرتا ہے تو بھارت بھی اس کے ساتھ دو کرتا ہے, تو یہ ایک قسم کا سائیکل بن گیا ہے اور اس میں فائدہ کسی کا نہیں. اس میں سب سے زیادہ نقصان ہے سویلینس کا جو بارڈر پہ رہتے ہیں, ان کے ہاسپٹل اسکول گاؤں میں جا کے ہو رہے گرتی ہیں, لوگ مرتے ہیں, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک بالکل فیوٹائل سے ایکسرسائز ہے دونوں طرف سے, ایکسیپٹ فور دا فیکٹ کہ جو ٹیررسٹ اندر کرنے کے لیے ان کی مدد کے لیے کورنگ فائر ہوتا ہے.
ہمارے ساتھ آئیے گا بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب, کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف ایریا اسٹڈیز سے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ جنرل صاحب نے جو بات ابھی کہی ہے کہ فائدہ کسی کا نہیں, صرف سویلینس کا نقصان ہوتا ہے اس میں, تو جو سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ کوئی ایسا میکانزم انٹرنیشنل لیول پر موجود ہے کہ الزامات کی تحقیق ہو سکے, تصدیق ہو سکے, تردید ہو سکے؟
جی بہت شکریہ. جنرل صاحب نے جو بات کی تو, اور اس کے علاوہ ان کے ڈیفنس منسٹر جیٹلی صاحب نے جو باتیں کی ہیں, اس سٹوری میں بہت زیادہ ہولز ہیں, بہت زیادہ اس میں سوراخ نظر آتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو یو این آبزرور کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, وہ تو کوئی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ کشمیر میں اسی کا مقام پر لے جاتے ہیں اور وہ روزانہ طور پر اپنا جو سچویشن رپورٹ ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیجتے رہتے ہیں, لیکن انڈیا نے ان کو ڈینائی کیا ہے, وہ نہیں جانے دیتے. تو پھر تو ظاہر ہے کہ انڈیا انکار کر رہا ہے کہ تاکہ کوئی اس سچ کو سچ کہے اور جھوٹ کو جھوٹ کہے, پھر الزام تراشی کی کیا بات آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان, انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے بارڈر کو بالکل سیل کیا ہوا ہے, اس میں الیکٹرانک آپٹرانک سرویلنس سسٹم, تھرمل امیجنگ وغیرہ, اور اس کے علاوہ ایک نیا سسٹم انہوں نے ڈال دیا ہے جو کہ انفلٹریشن آپٹیکل سسٹم ہے, تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور اتنی فائرنگ بھی ہوتی ہے تو پھر کس کا مجال اور کیسے ہو سکتا ہے جس میں سے ایک چڑیا نہیں گزر سکتی اس باڑھ میں سے, کہ وہاں پر کوئی بالکل سوسائڈ کرتا ہوگا تاکہ انفلٹریٹ کرے. اور کہتے ہیں کہ पाकिस्तान के कैजुअल्टीज भी ज्यादा है, तो क्या पाकिस्तान एक फेलियर को रीइंफोर्स कर रहा है कि बार बार ट्राई कर रहा है और अपने इंफिल्ट्रेटर को उन रास्तों से भेज रहे हैं जहां पर उनको कैजुअल्टी उठानी पड़ती है और जहां पर इस किस्म के ऑब्स्टिकल हो? तो मेरे ख्याल में कि उसके जो टेक्टिकल पॉइंट या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जेटली साहब के बयान में बहुत ज्यादा तजाद नजर आता है और उसमें बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं। अलबत्ता ये बात सही है कि जहां पर सिविलियन की कैजुअल्टीज होती है तो हम तो यही रोना रोते हैं कि भाई पाकिस्तान फायर करे तो हम तो बचाते हैं उनके सिविलियन आबादी को, लेकिन इंडिया फायर करता है तो वो सिविलियन का ख्याल नहीं रखते। इसलिए कि एक तो इंडिया के अंदर जो कश्मीरी है जिनका इंतफादा है, जिनको पैलेट गन्स और उनके जरिए उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिनको ब्लाइंड किया जा रहा है, जहां पर कर्फ्यू है, जहां पर सोशल मीडिया का ब्लैकआउट है, जहां पर सब कुछ है, तो उसको कर रहे हैं और दूसरी तरफ पर बॉर्डर पर उनको तंग कर रहे हैं इधर के कश्मीरियों को और उधर के कश्मीरियों को। तो पाकिस्तान तो यही चाहता है कि कश्मीर की आबादी बढ़े न कि मरे, ताकि कल प्लेबिसाइट हो तो कश्मीरी अपना हक पूरे तरीके से डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन के मुताबिक दे सके।
अच्छा,
लेकिन इंडिया ये चाहता है कि वो पंडितों को
अच्छा जनरल असफर करीम साहब, जो यूएन ऑब्जर्वर्स की बात की है ब्रिगेडियर साहब नजीर साहब ने, उसके बारे में इंडिया का मौकफ क्या और आप क्या कहेंगे?
ये जो इंडिया है तो बायलैटरल डिसीजन आपस में होंगे, कोई बाहर की एजेंसी नहीं आएगी, और जब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं होता तो वो ऑब्जर्वर आने का सवाल नहीं है। दूसरी बात, पहले जो एग्रीमेंट हुआ था सीज फायर का ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग पर मुशर्रफ साहब के जमाने से, बहुत अच्छा वर्क किया तो बीच के ताल्लुक खराब होने से, क्योंकि अटैक होना शुरू हुए कभी पठानकोट पे कभी कहीं, फिर बात बदल गई। मेरे ख्याल में दोबारा बात करने की जरूरत है इसके बारे में कि इसको किस तरह रोका जा सकता है, कोई तीसरी पार्टी इसमें मदद नहीं कर सकती।
अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो ये बयान है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके पेश नजर इस वक्त खास तौर पर यह बयान दिया गया है? बाद मुबसरी का ख्याल है ये?
देखिए पाकिस्तान का जो हमारे हिसाब से जो डिसीजन होता है वहां पर वो पाकिस्तान की आर्मी लेती है, बाकी वो सिविल वाले बदलते हैं, कौन बदलते हैं उससे पॉलिसी उनकी नहीं बदलती, लेकिन वो अपनी बात कह रहे हैं, ये उनको कहना है, हमारा ये कहना नहीं है।
ब्रिगेडियर साहब नजीर, आखिरी कमेंट आपका।
जी, जहाँ तक इंफिल्ट्रेशन और इन चीजों का ताल्लुक है तो हमारे पास तो एक वो बोलता हुआ तूती भूषण यादव के शक्ल में मौजूद है और तो वो उसका सबूत है कि कौन इंफिल्ट्रेट कर रहा है और कौन किसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि अफगानी मुतहदा की करारदाद के लिए तो इंडिया गया था अफगानी मुतहदा में और ये करारदाद आई थी, तो उस करारदाद को कबूल क्यों नहीं कर लेते ताकि वहां पर प्लेबिसाइट हो? और तीसरी बात ये है कि लड़ाई में वो बड़ा ब्रदर है, बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, वो आम देश में क्यों पड़े? ताकि ये भी एक वेलफेयर स्टेट बन जाए और वो भी अपने टीमिंग जो मासेज है जो दलित है उन पर कोई तवज्जो दे ताकि वहाँ भी तरक्की हो। लेकिन सियासत में जब मुआहिदा हो रहा था वाजपेयी साहब के साथ कि भाई फौजे बुला लेते हैं तो उनके आर्मी ने उसको वीटो किया था, तो डिसीजन वहाँ पर भी सिक्योरिटी उन लोगों के पास होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में कि
बिल्कुल ठीक है जी। जनरल साहब लास्ट कमेंट 30 सेकंड्स।
देखिए मैं तो अपनी बात पूरी कह चुका हूँ
जी,
ये अगर टेररिज्म के जो इन्फिल्ट्रेशन को रोकें थोड़े दिन के लिए, बातचीत के लिए आगे हाथ बढ़ाएं तो बात तय हो सकती।
बहुत शुक्रिया,
टेररिज्म जारी है जब तक बात तय होना नामुमकिन है।
बहुत शुक्रिया जनरल अफसर करीम साहब और ब्रिगेडियर साहब नजीर साहब, आप दोनों साहिबान का। अब हम एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम अमरीका में जो सियासत है उसकी गुफ्तगू करेंगे। जनाब रमजान राना साहब लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और जनाब मसूद अब्दाली साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
ویلکم بیک رمضان رانا صاحب, آپ ایک قانونی ماہر ہیں اور آپ اب آئین کے بارے میں بھی جانتے ہیں, قانون کے بارے میں بھی جانتے ہیں. یہ رابرٹ مولر صاحب جو انکوائری کر رہے ہیں رشین انٹرفیئرنس کی, اس حوالے سے ایک گرینڈ جیوری کا تذکرہ ہے, ذرا ہمارے سننے والوں کو عام اور فہم الفاظ میں یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے.
جج صاحب, دراصل یہ گرانڈ جیوری کا کنسپٹ جو ہے 800 سال پہلے جو انگلینڈ میں آیا تھا, جس کے تحت جو ہے وہ پراپرٹی کا کنسپٹ آیا, لیکن اس کے بعد یہ امریکہ میں زیادہ استعمال ہوا. آج کے دور میں امریکہ میں گرانڈ جیوری جو ہے اس وقت وجود میں آتی ہے جب گورنمنٹ کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے, اور اس کی تعداد بھی جو ہے وہ 16 سے 23 افراد پہ مشتمل ہوتی ہے جو امریکن سٹیزن ہوتے ہیں, اور یہ جو پروسیکیوٹر ہے اس کی ایما پہ بنتی ہے. یہ انویسٹیگیشن ایکچولی جو ہے ادارہ بن جاتا ہے, یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا, مات بھی کرتا ہے, لیکن پروسیکیوٹر ضروری نہیں کہ اس سے جو ہے وہ ہم خیال ہو یا اس کو ایکسیپٹ کرے. یہ گرانڈ جیوری اور ٹرائل جیوری میں یہی فرق ہے. ٹرائل جیوری جو ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور یا اپیل کے لیے جاتا ہے, لیکن گرانڈ جیوری کا جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے وہ چاہے تو پروسیکیوٹر ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن یہ فیڈرل کورٹ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ وجود میں آتی ہے.
اچھا, اب جو رابرٹ مولر صاحب کے کہنے پر جو گرینڈ جیوری بنائی جا رہی ہے, یہ اس کا کام کیا ہوگا, کس طرح سے کرے گی یہ کام؟
یہ تمام وہ جتنے ڈاکومینٹس ہیں, جو وٹنسز ہیں, ایویڈینس ہے, وہ کلیکٹ کر کے وہ ایک کیس پورا بن رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو ہے گرانڈ جیوری کا وجود لایا گیا, کیونکہ اس میں جو کانگریس ہوتی ہے اس کے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کی لیگل پوزیشن نہیں ہوتی جس طرح گرانڈ جیوری کی ہوتی ہے, اس لیے اس نے گرانڈ جیوری کو بنانا مناسب سمجھا تاکہ جتنے جو ہے رشین فراپ کے ساتھ اس کے جو ہے وہ کنیکشنز ہیں اس کو اکٹھا کر کے وہ ایک مقدمہ تیار کر سکے. تو اسی لیے جو ہے اس نے اس کو پریفر کیا کہ گرانڈ جیوری جو ہے جو 23 افراد پہ مشتمل ہے وہ پورے جتنے بھی جو ہے ایویڈینس ہے وہ کلیکٹ کرے.
اچھا, تو اب یہ گرانڈ جیوری جو ہے بن گئی ہے, قائم ہو گئی ہے آلریڈی؟
ابھی اس پہ ابھی نئی وجود نہیں آیا, کیونکہ ابھی تو یہ شروع ہو گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ رابرٹ میلر کو جو ہے وہ فائر کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے پہلے بھی 2-3 بڑے بڑے عہدیدار کر دیے ہیں, جیسے جو ہے رومی تھا جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر, تو یہ بڑے خطرات لاحق ہیں. لیکن اگر ایسا ہوگا تو اس سے خطرات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید یہ کانگریس جو ہے پھر اس میں جو ہے کود پڑے کہ کہیں یہ جو ہے یہ جان بوجھ کر جو ہے جو اہلکار ہے ان کو کیوں کر رہا ہے, تاکہ اس کا پتہ چلے کہ کوئی اس کا انوالومنٹ تو نہیں ہے. تو یہ میرا خیال یہ خطرات لاحق ہو رہے ہیں.
مگر یہ تو ابھی کوئی کنفرم بات نہیں ہے, انہوں نے کوئی ایسا انڈیکیشن بھی نہیں دیا, بلکہ وہ تو خالی یہ جو رشین اسٹوری ہے اس کو غلط قرار دے رہے ہیں. انہوں نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا ہے ذرا سب سن لیتے ہیں.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو رشین اسٹوری ہے ٹوٹل فیبریکیشن ہے, بالکل جعلی اسٹوری ہے, بالکل غلط ہے, اور یہ ایک ایکسکیوز ہے فار دا گریٹسٹ لاسٹ, امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے نقصان کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں مسعود عبدالی صاحب؟
جی شکریہ جعفری صاحب. اس کے قانونی پہلو پہ تو رمضان رانا صاحب نے خاصی یعنی روشنی ڈال دی ہے,
وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے اور بھی روشنی لیں گے.
ایک تازہ ترین جو اس میں ڈیولپمنٹ ہے جو غالباً آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ آج صبح جو صدر کے وکیل ہیں ٹائی کوب صاحب, انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ ہم پورا تعاون کریں گے اور ہم یعنی جب بھی ہمیں طلب کیا جائے گا ہم حاضر ہوں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ جلد از جلد مکمل کر لیا جائے. بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوگی خاصی انسرٹینٹی ہے, اور خود اس سے ٹرمپ صاحب کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ کانگریس میں بھی ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ جو ان کے فائر کرنے والی بات ہے اس سلسلے میں دو پیش آپ نے دیکھو دو قرارداد اس وقت سینٹ کے اندر ہے, ایک ریپبلکن کے ٹام ٹیلس اور کرس کون کی جانب سے, دوسری جو ہے وہ سینٹ کوری اور لنڈسے گرہم کی جانب سے. یہ دونوں بائی پارٹیسن قرارداد ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر جو اگر وہ فائر کریں گے تو اس کو 14 دن کے اندر لیگل ریویو کا اختیار ہوگا, اور اگر لیگل ریویو کے دوران وہ معصوم ثابت ہوئے تو ان کو دوبارہ بحال کر دیا جائے گا. اس لیے میرا خیال یہ کہ اب اتنا آسان نہیں ہے ان کو برطرف کرنا, یعنی قانونی طور پر بہرحال اختیار ہے صدر کا, لیکن اس کا بہت بے اخلاقی نتائج ہوں گے ان کے اوپر اگر انہوں نے اس کو فائر کیا اس وقت. اس لیے اچھا دوسرے گرینڈ جیوری کے میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کل پرسوں تک تو یہ معاملہ صرف وال اسٹریٹ جرنل تک تھا اور نیو یارک ٹائمس تک تھا, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ گرینڈ جیوری کی تشکیل ہو چکی ہے اور غالباً جو ایگزسٹنگ گرینڈ جیوری ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. اس میں جو بنیادی فرق مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ اگرچہ کہ اور میرا خیال ہے سب سے جو اس کا پہلا آغاز ہوگا وہ ہوگا 2016 میں جو نشست ہوئی تھی ایک روسی سفیر کے ساتھ, روسی وکیل کے ساتھ, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر صاحب, اس کے علاوہ ان کے داماد جیرالڈ اور اس کے علاوہ جو ان کی کیمپین کے مینیجر ہیں وہ اس میں شریک ہوئے تھے. یہ اصل میں ایسا ہے کہ یہ لیکن بنیادی دیکھا بالکل ایسے تھے جیسے کہ ڈور الجھ گئی ہو تو آپ ایک اس کا سرا تلاش کرتے تاکہ پھر الجھن کو دور کیا جائے. تو یہ دراصل نقطۂ آغاز ہے تحقیق کا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صدر صاحب جو ہے انڈر انویسٹیگیشن ہے, یہ بات جو ہے کئی بار مختلف لوگوں نے کہی ہے, بلکہ یہ کہ صرف اس وقت جو ہے تحقیقات کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ آغاز ہوگا اور اس میں جو فیڈرل گرینڈ جیوری اس لیے تشکیل دی گئی ہے, جو مجھے سمجھ میں آ رہی بات جو رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کی قانونی حیثیت ہوگی, اس لیے کہ اس کے اندر جو بیان ہوتا ہے وہ اول بات اس کو سپینے کا اختیار یعنی وارنٹ ایشو کر سکتا ہے, وہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو طلب کر سکتا ہے, بلکہ یعنی اس کے اندر جو صدر صاحب کی جو فائنینشیل چیزیں ہیں جو کہا کہ مالی امور ہے اس پر وہ مداخلت کر سکتا ہے, آئی آر ایس سے رپورٹ طلب کر سکتی ہے گرینڈ جیوری. اور سب سے اہم بات ہے کہ اس کے اندر چونکہ انڈر اوتھ ہوتا ہے, بیان حلفی ہوتا ہے, تو دروغ حلفی جسے کہتے ہیں, جسے پرجری کہتے ہیں, وہ ایک فیڈرل کرائم ہے. تو اب یہاں جو بیانات جاری ہوں گے, یہاں جو بیانات دیے جائیں گے, جو شواہد جمع کیے جائیں گے, جو ڈاکومنٹ جمع کیے جائیں گے, ان کی قانونی حیثیت ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت اب رابرٹ بولر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو یعنی انویسٹیگیشن کافی دن سے چل رہی ہے کیونکہ مئی سے وہ اس عہدے پر فائز ہیں, اب یہ ان کے پاس جو ہے شواہد کچھ آئے ہیں اور اب یہ چاہ رہے ہیں گرینڈ جیوری کے اندر ان لوگوں کو طلب کر کے اب باقاعدہ بیان ریکارڈ کرنے کا اور دوسرے جو شواہد ان کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے.
اچھا رمضان رانا صاحب یہ اور بتائیے جو بات ایک تو ابھی انہوں نے کہی ہے کہ ایگزسٹنگ گرینڈ جیوری اس سے کیا مراد ہے, دوسرے یہ کہ جو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے گرینڈ جیوری کی پروسیڈنگز کے بعد اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟
میں نے یہ کہا مجھے نہیں معلوم کہ ابھی اس کا وجود آیا نہیں آیا کیونکہ یہ کل سے بحث شروع ہے دو تین دن سے, لیکن گرینڈ جیوری جو ہے وہ جو اسپیشل کاؤنسل ہے اس کے پاس اختیارات ہیں وہ اس کو کر سکتا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ نکسن کے کیس میں اور پریزیڈنٹ جو ہے کلنٹن کے کیس میں بھی گرینڈ جیوری بنی اور اس میں مواخذے کا سلسلہ چلا اور پھر وہ کیس کافی جو ہے وہ طول پکڑ گیا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے کلنٹن سے جا کے صرف جو ہے وہ سینٹ سے بچا تھا, ادر وائز تو پورا سلسلہ, لیکن اس میں تحقیقات ساری گرینڈ جیوری کی تھی. گرینڈ جیوری باقاعدہ یعنی ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں جو ہے جے آئی ٹی نے ابھی جو کیا اسی طرح یہ کرے گی, اس کے پاس اختیارات پورے ہیں. لیکن میں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاؤنسل کبھی جو اسپیشل کاؤنسل اسے ایکسیپٹ کرے نہ کرے, یہ ہے ایک پرابلم کا, لیکن اس کے جو ایویڈینس ہیں اگر وہ صحیح ثابت ہوں تو وہ امپیچمنٹ کے لیے لے جا سکتے ہیں ان کو.
اچھا اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ گرینڈ جیوری جو ہے وہ انڈائٹمنٹ سے ایشو نہیں کرے گی.
نہیں انڈائٹمنٹ تو نہیں کرے گی, لیکن جو ایویڈینس کلیکٹ کرے گی وہ تو قانونی ہوں گے نا, ویلڈ ہوں گے جو کلیکٹ کرے گی, یہ تو باقاعدہ یعنی ایک انویسٹیگیشن ایک قسم کا جو ہے پورا وہ ہوگا سلسلہ.
اور یہ بات بالکل طے ہے کہ پریسیڈنٹ جو ہے اس میں انڈر انویسٹیگیشن نہیں ہے؟
نہیں, یہ جا کے پریزیڈنٹ کے آفس میں سب جگہ یہ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے, یہ جیوری کے پاس پاور ہے.
اچھا انویسٹیگیشن کر سکتی ہے وہ, لیکن یہ کہ ہی از ناٹ انڈر انویسٹیگیشن فار ناؤ.
مجھے ابھی تک اس کا کیونکہ ابھی سب میڈیا میں چل رہا ہے
جی,
نام ابھی تک کلیئر نہیں ہوا, کیونکہ سٹیزن ہوتا ہے, اس کا پروسیجر ہوتا ہے, سٹیزن کو لینا ہوتا ہے, اس میں کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, ڈسکوالیفائڈ ہوتے ہیں, سارا سلسلہ ہوتا ہے. ابھی چونکہ میڈیا کی خبر ہے, ابھی صحیح طرح خبر نہیں ہے کہ گرینڈ جیوری بن چکی ہے یا نہیں بن چکی, ان کے جو ہے جو نوٹس ایشو ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے اس کا نہیں ابھی پتا.
اچھا مسعود عبدالی صاحب, اگر آپ پولیٹیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کانگریس جو ہے وہ اب ریسس پر ہے, اور یہ کہ جو ہیلتھ بل تھا وہ بھی اب تقریباً فی الحال التوا میں پڑا ہوا ہے, اور سیشن صاحب جو ہیں اٹارنی جنرل ان کے بھی معاملات کچھ درست نہیں ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی پولیٹیکل اپسیٹ ہو رہا ہے؟
جی ہاں, اصل میں یہ بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے, بلکہ ایک اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو صدر صاحب اصرار کر رہے ہیں اس بات کے اوپر, جو ان کو شک ہے کہ لیک ہو رہی ہیں چیزیں وائٹ ہاؤس سے, تو اس کے بارے میں ابھی تازہ ترین خبر یہ غالباً چار لوگوں کا انہوں نے نام بھی इनको मिला है और उसके बारे में वो अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जेफ सेशन साहब की सारी तवज्जो जो होगी वो लीक, वो जो सुराख है जिससे बार बार खबरें लीक हो रही हैं उसको भरने में लगा हुआ है, यानी जैसे कहते हैं ना कि सदर के बरादरान यूसुफ की तलाश हो रही है। तो जाहिर है इस वक्त जो जो बहुत बड़ा जो तीन चार बड़े बड़े इशू इस वक्त हैं सरकार को, एक तो ये ग्रैंड ज्यूरी का मसला है, यानी इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी अंडर प्रोसिक्यूशन नहीं है इस वक्त, कोई भी अंडर इन्वेस्टिगेशन इस वक्त सही मानो कोई भी अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सिर्फ शवाहद जमा करने का मरहला है। इसके दूसरा मरहला हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है सियासी तौर पर सदर ट्रंप को कि उनकी साख मुतासर हो रही है, फिर उनके जो ट्वीट्स हैं बार बार, और फिर इसके अलावा आप देखो खुद हुक्मराना जमात में दरार पड़ रही है। मतलब जब सेशन के बारे में उन्होंने बड़ी मनफी बात की तो उसके मुकाब उसके लिए जो है वो लिंड से ग्राहम साहब ने बाकायदा कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उस जमाने अफवाह ये उड़ रही थी कि शायद वो इनको बरतरफ कर देंगे जब सेशन साहब को। इसी तरह रॉबर्ट मूलर के बारे में उन्होंने ये कहा कि अगर आपने मेरे फाइनेंशियल मामला पे की छानबीन की तो अच्छा नहीं होगा, तो उसके ऊपर सेनेट ने दो बिल यानी बिल को वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, दो कानून बन रहे हैं उनके लिए। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पर इन सारे मामला से सदर ट्रंप को काफी नुकसान पहुंच रहा है,
और जो काम करने की जो उनके काम करने की सलाहियत है जो एबिलिटी है वो भी मुतासर होती है इस पोलिटिकल अनसर्टेनिटी से।
बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल मुतासर हो रही। मतलब देखें जो अजीब मामला है कि 7 महीने हो गए अब तो कोई अहम कानून साजी नहीं हुई इस कांग्रेस की तरफ से, यानी ये जो मामला है हेल्थ बिल का मामला पता नहीं कब से जो है वो 3-4 महीनों से मिलतावा में है, कांग्रेस से मंजूर हुआ सेनेट में मंजूर नहीं हो सका, और बजाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है वो लेबर डे से पहले तो जाहिर डिस्कस होगा ही नहीं, उसके बाद भी इसके मंजूर होने के इम्कान नजर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि बहुत ही यानी अब देखेंगे जो जॉन वो है एरिजोना का जो सेनेटर साहब हैं जॉन मैकेन वो तकरीबन रुख्सत पे चले गए, और उसके बाद अब तकरीबन सेनेट के अंदर और दो खवातीन जो हैं वो सेनेटर अलास्का की और गालिबन मेन की ये इनके साथ हैं यानी इसके मुखालिफ हैं वो रिपील और उसकी। तो अब इसका मतलब है कि तकरीबन ये वोट 51-49 हो जाएगा नामंजूर के हक में, तो इसलिए ऐसे ये कानून मंजूर होता नजर नहीं आ रहा। फिर ये इन्वेस्टिगेशन है, फिर ये लीक की जो तहकीकात हो रही है, जाहिर इसके अलावा फिर आपने देखा होगा अभी जो उखाड़ पछाड़ हुई है वहाँ के स्टाफ में के उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को निकाल दिया, अब वो एक नए डीएचएस सेक्रेटरी की तलाश है जिसको नॉमिनेट किया जाएगा, उसकी सेनेट से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। ये सारे मामला इतने ज्यादा इस वक्त है, प्लस एक बहुत बड़ा मसला भी जो हुआ आपने देखा होगा कि रिक टेलरसन साहब ने साफ साफ कह दिया कि साहब ये जो सेंक्शन की करारदाद मंजूर हुई है कानून मंजूर हुआ है रूस के खिलाफ ये मुझे और सदर ट्रंप को पसंद नहीं है। अब इस किस्म की बातें जो है वो जो जब आती हैं तो उसकी वजह से असर पड़ता है और बातचीत होती है, और सियासत में वैसे भी तासुर का नाम है, और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से इंतजामिया का तासुर मुतासर हो रहा है, रूस के बारे में जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, जब सेशन साहब जो तहकीकात कर उस पर असर पड़ेगा। तो इन तमाम मामला की वजह से मेरा ख्याल ये कि सदर की जो फालियत है वो बहरहाल मुतासर होगी अगले 3-4 महीनों में।
और जो हुक्मरान रिपब्लिकन पार्टी है उसका क्या रद्द अमल है इस बारे में?
देखिए रिपब्लिकन पार्टी में तो है वो तो कई बार देखिए लिंडसे ग्राहम तो कई बार कह चुके हैं सदर साहब को चाहिए कि वो काम उस पर तवज्जो दें, कानून साजी पर तवज्जो दें और ट्वीट में एहतियात किया करें। इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है वो दरार पड़ रही है, बीजेपी का भी जो इमिग्रेशन का बिल जो आ रहा है जो पेश कर रहे हैं दो सेनेटर साहब उसके लिए इमिग्रेंट की तादाद को कम करने के लिए उस जो 50% करने के लिए उसके बारे में साफ साफ रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से सेनेटर्स ने कह दिया कि हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे। तो ये सारे मामला जो है इसकी वजह से इनकी अपनी पार्टी सिवाय देखिए इनको खुशनसीब इस मामले में है हमारे ट्रंप साहब के जो कांग्रेस के स्पीकर हैं वो बिल्कुल जैसे कहते हैं सॉलिडली उनके उनके
और उनकी उनकी जो बेस है वो ही बहुत स्ट्रांग है।
हाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सेनेट में एक तो इनकी सेनेट में मसला है कि दो वोटों की बढ़तरी है इनको, और दो वोटों में भी कम से कम 3-4 जो सेनेटर्स हैं वो बिल्कुल मुतमिन नहीं है सदर ट्रंप की पॉलिसी के साथ।
बहुत शुक्रिया जनाब मसूद अब्दाली साहब, रमजान राना साहब, और इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अब खत्म होता है। अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। हमारी आज की प्रोड्यूसर थी गुलरुख। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताह नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।